تلتر صاحب کی عبادت زیادہ بہتر ہے. سننے کی کوشش کی مسافر فرمائی اس وقت خاص حالات جو آپ کے میرے آنکھوں کے سامنے ہیں، ملک کے حالات، بین الاقوامی حالات، اصل میں آپ نے تو اپنا کل بھی اور ہمیشہ اس بات کو سوچتا ہوں کہ اس وقت میں ذمہ داری کیا ہے. مسافر فرمائی جیسے کہ لوگ بیان کر رہے ہیں 2 کروڑ 2 لاکھ سے متاثر ہوئے ہیں، کئی لاکھ لوگ جو ہیں وہ بےگر ہوئے ہیں. اس وقت میں اپنے طور پر سوچتا ہوں میری ذمہ داری کیا ہے. میری ذمہ داری ہے تو میں وضو سکھاؤں، میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں لوگوں کو اسلام روایت سکھاؤں، آیت کراؤں، دعائیں پڑھواؤں، کیا کیا کام کروں، مثلاً صلاح زدگان کی مدد کے لیے چندہ جمع کروں، چندہ جمع کرنے کے بعد کیا کروں، چند کو تقسیم کر لوں یا کہ نہیں منسوخ بندی کروں. شاید ہمارے لوگ کچھ ہی بات میں اللہ محفوظ کرے اس کو، شاید خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے، ہم سول وار کی طرف جا رہے ہیں. سول وار میں کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، داخلی انتشار بھی ہو سکتا ہے، پولیٹیکل اور اقتصادی معیشتی بحران بھی ہو سکتا ہے، باہر کے ملک کی کوئی کارروائی بھی ہو سکتی ہے جو سب سامنے آ رہی ہے. اس حالت میں جو آپ کی ذمہ داری کیا بنے گی، اس ماہوار کے رمضان میں اپنے آپ کو کیسے تیار کروں اس ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے. میں سمجھتا ہوں یہ سوچنے کی چیز ہے. آپ اپنے اپنے کردار کے اوپر غور کریں. مثال کے طور پر ہم اور آپ تقریباً ہر نماز ہر عبادت کے اندر الاجل الاجل کسی نہ کسی انداز میں کہہ رہے ہیں. اگر غیبت کی عنوان سے ہمارے اوپر جو ذمہ داری آتی ہیں وہ انجام پا رہی ہیں، کیا ذمہ داری ہے اسے ایک عام انسان اپنے سر سے کیا ذمہ داریاں لیتا ہے، مجھے اور آپ کو کیا ذمہ داریاں لینے کی. اس حساب سے تھوڑا سا مقابلہ کر لیتے ہیں. ضرور دے رہے ہیں محمد والا محمد پر سمائیں گے سب شعور ہمارے اندر نہ ہو، ہمارے اندر سب شعور نہ ہو، ہم ایک سادہ سدھے سے آدمی ہیں جو زندگی گزار رہے ہیں. تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ پہلے تعلیم حاصل کرتے، اس کے بعد اپنی کمائی کے لیے کوشش کرتے، جب کمائی کر دیتے تو اپنے بیوی بچوں کو کمانے کے پالنے کی کوشش کرتے، پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد اپنے بچوں کے کیریئر کے لیے سوچتے، پھر وہ بچے بڑے ہو جاتے، پھر آپ ان کے پاؤں کو کھڑے ہونے کے دن دیکھتے، پھر شادی کیا ان بچوں کے بھی بچے، اس کے بعد آپ ریٹائر ہو جاتے، زندگی گزر جاتی ہے. یہی ہوتا ابھی کچھ اور کچھ اور ہو رہے ہیں. ایسا غیبت نہ ہوتی تو کیا کرتے آپ، اب جب کہ غیبت ہے تو آپ نے کیا کیا، اگر غیبت نہ ہوتی تو کیا کرتے، مطلب ابھی آئیڈیل سوچیں ہم لوگ کیا تھے. اگر غیبت نہ ہوتی تو میں اپنے امام کی خدمت کرتا ہوں. مثلاً آپ اپنے امام کی خدمت کیسے کرتے، فرض فرمائیے آپ پاکستان میں ہوتے اور امام کوفہ میں یا مثلاً عراق میں تشریف فرما ہوتے، آپ کی خدمت کیسے کرتے، تو آپ کہتے کہ جو وہ چاہتے میں انجام دیتا. تو آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کیا رکھتے آپ. اس کے بعد اگر پتہ چل بھی جاتا اور آپ کی نوکری ہوتی، 4 بجے 6 بجے واپس آتے ہیں آپ تھکے مارے، پھر آپ کرتے، ابھی آپ کے یہاں ہاں کرتے تو میرا ایک سوال یہ ہوگا ابھی کیوں نہیں کر دیتے، ابھی کر لیں. زیادہ سے زیادہ یہ ہونا کہ اس وقت امام اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھتے، اس وقت بھی وہ دیکھتے ہیں، میری اور آپ کی آنکھیں ان کو نہیں دیکھتی، اس وقت ہم بھی دیکھتے ہیں، اس وقت ہم نہیں دیکھ رہے ان کی طرف سے کوئی کتنی ہوئی، ابھی بھی کیوں نہیں کر لیتے. تو سوچنے کا یہ نقطہ آپ کو سمجھ میں آ سکتا ہے. امامت کی حمایت کے لیے آپ نے ہمیں کیا کیا، ہم میں سے کچھ لوگ امامت کو چاہ رہے ہیں، امام کی تشریف آوری کو چاہتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے بھی اپنا ایک فائدہ دیکھ رہے ہیں. اگر زبان نہیں آنا چاہتے اس بات کو ظاہر ہے، لیکن مثلاً سرمائی نام سے کچھ لوگ آپ اور ہم سے مجھ سے سوال کرتے ہیں، آپ اور میں ظہور کی دعائیں کیوں مانگ رہے ہیں، جب ظہور ہو جائے تو کیا کریں گے. ظاہر کہ ہمارا کہہ رہے ہیں الاجل الاجل امام کی تشریف لائے دعا کرتے ہیں خدا ہمارے مولا کے ظہور میں تعزیت کرنا، ظہور ہو گیا تو کیا کریں گے. آپ کہتے ہیں میں خدمت کروں گا، دو قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں، ایک وہ تو کہیں گے امام تشریف لائیں گے جب وہ حکومت بنا دیں گے تو ہمیں اچھا دور دیکھنے کو ملے گا، ہم حاکم ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہے آپ انعام کا انتظار کر رہے ہیں، इनाम से इंतजार कर रहे हैं, अच्छे टाइम से इंतजार कर रहे हैं। अभी मैं महकूम हूँ, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी टू कोई और बैठा है, कल एक हफ्ते आएगा मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ, उसका इंतजार कर रहा हूँ। ये एक आदमी का जवाब हो सकता है, दूसरा आदमी उनके नहीं कहें इससे कोई गलत नहीं कि वो मुझे क्या इनाम देंगे, इससे कोई गलत नहीं। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरे दिल में उनकी खिदमत की एक आरज़ू तड़प रही है, मैं चाहता हूँ वो तशरीफ ना ताकि मैं उनकी खिदमत करूँ। इस बंदे खुदा को मैं कहूँगा अभी क्यों नहीं करते थे, अभी कहूँ। अच्छा मुमकिन है वो जवाब में कहे कि भाई वो तो जब तशरीफ लाएंगे तो मुझसे कहेंगे ये करो तो मैं कर दूंगा, इस वक्त वो नहीं कह रहे कि क्या करूँ, तो इसको तलाश क्यों नहीं करते कि उन्होंने क्या मांगा है इस वक्त हमसे। उस वक्त अगर वो होते तो ये बहाना करता तो इराक में रहते, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, नहीं मालूम वो क्या चाहते हैं। आप अभी भी मांगे उनसे, आप अभी भी चाहें कि मौला हमें ये पता चलना चाहिए, हम चाहते हैं हमें पता चले, फिर हम करके भी जाएंगे कि आपकी खिदमत होनी चाहिए। अगर वो शख्सन नबी तशरीफ लाए आपको बताने के लिए तो उनकी हिदायत मुख्तलिफ तरीकों से आप तक पहुँच सकती है, क्यों तरफ नहीं करते। गलत करें कि मौला आपकी हिदायत चाहिए कि हम हालात खराब हैं, हालात अच्छे नहीं हैं, हमारे सामने मुख्तलिफ रास्ते हैं, हमारे अंदर कुछ दवाइयाँ हैं, ऐसा ना हो कि दवाइयाँ ज़ाया हो जाए, हम चाहते हैं आपकी खिदमत करें, हमें पता चलता है कि हम आपकी खिदमत कैसे करें। उसके बाद वो खिदमत की जाती बढ़ी है। अच्छा अब इस खिदमत में रुकावट क्या है, खिदमत में ना जानना रुकावट नहीं है, जानना ना जानना रुकावट नहीं है, मुश्किल खिदमत के पीछे जो कुर्बानी देनी पड़ती है वो मुश्किल है। ऐसा नहीं था कि मौला जब जंगी सिफिंग किए जा रहे थे तो लोगों को पता नहीं था अब करना क्या है, तो बस ऐसा क्या हो जंगी सिफिंग पे जा रहे हैं, अभी जंगी सिफिंग में जाए। जब शहीद शोधा करबला के मैदान की तरफ बढ़ रहे थे तो क्या पूछता है, जिसको पता नहीं था मुझे करना क्या है, चाहे शहीद शोधा करबला की तरफ जाए आप कूफा में क्यों रुके, आप भी करबला की तरफ जाए। ये बात आसान थी कि करना क्या है, मुश्किल सारी ये थी कि इस करने के पीछे कुर्बानी देनी पड़ेगी और वो कौन देगा। आज भी ऐसा ही है। अच्छा अजीब बात यह है कि जो कल के उज़्र थे आज के उज़्र भी तकरीबन वही है, नौयत थोड़ी सी बदल गई। कल कोई शहीद शोधा का साथ नहीं दे रहा था, कुछ भी नहीं दे रहा था, मतलब वो क्या था कि मौला मेरी की बाड़ी है मैं उसको छोड़ के नहीं आ सकता। आज मौला क्या कहेंगे, जॉब से फारिग होगा तो कोई काम करूंगा। कल भी यही था, आज भी कल ये कह रहे थे कि मौला अगर मैं आपके पीछे चल निकला मेरे इसके बच्चों क्या होगा, आज क्या कहेंगे, कमोबेश आज भी यही कह रहे हैं। अच्छा आज इस एक्सक्यूज का इजाफा कर दिया, वो क्या, अभी गलत तो गलत उनको जिम्मेदारी यही नहीं है, कितने का फायदा। गैबत का मतलब यह है कि इमामत के मौका है, लोगों का इमाम से रास्ता खत्म हो गया, कमिटमेंट खत्म हो गया है, जो इन्होंने वादे किए थे इमामत पे जाने का ही कि वो वादे खत्म हो गए, क्या क्या हमें छुट्टी मिल गई है, जाने की कोई भी चीज़ नहीं है। हम अभी भी इमामत के मुंतखिद हैं, इमामत की जिम्मेदारी हमारे कंधों के ऊपर है, कल हमें क़यामत के दिन इसका जवाब देना है। जो सुकून कायम किया उन्हें सुकून, कोई सुकून विलायत से बनकर नहीं है, हम इन सबके जवाब देने हैं, तो फिर हमारी जिंदगी किसको गुजर रही है। यानी अगर मैं अपनी जिंदगी में हिसाब करूँ, इमाम की जिंदगी में हिसाब करूँ कि हफ्ते में कितने घंटे इमामत के लिए लगाता है, क्या जवाब होगा। यही तो बुजुर्ग होते हैं जो मुसलमान के लोग भी पेश कर रहे थे, जब इमाम तशरीफ फरमाते हैं, आप कुरान करीम में देखेंगे जब वो जंगे तबूक का तस्करा फरमाता है, जंगे तबूक का तो फरमाया कि ये कहते हैं कि अभी गर्मी बहुत ज्यादा है, इनसे बहुत करामत की गर्मी इनसे कहीं ज्यादा है, ये कहते हैं अगर हम चले गए तो हमारी फसल खराब हो तो क्या होगा। आज की बेहनी यही चीजें, आप दीन की क्यों कोई सम्मत क्यों नहीं करते, मतलब एक आम आदमी वो कहता है मैं अगर करूँ कैसे करूँ, मेरे पास जॉब के अलावा टाइम नहीं है, घर पहुंचते ही 7-8 बजे 9 बजे थका हारा होता हूँ, मैं वापस हो जाता हूँ। यही सारे मौजूद पहले भी थे, यानी हम लोग के ध्यान में ये है कि वो जो 1400 साल पहले लोगों ने गलतियां की थी वो बहुत फाहिश गलत चीजें थी, उनके पास कोई दलील नहीं थी, वो सबके सब गलत थे और हम अमलन वही गलतियां करने के बावजूद हम सब सही हैं, हम क्यों सही हैं। अगर सही है तो वो भी सही थे और अगर वो गलत है तो हम क्यों सही हैं, हम भी गलत हैं। अच्छा अगर ज्यादा ज्यादा واپس ہو گئے کہ غلط ہے تو کیا کریں, اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. اب صحیح کیسے کریں گے؟ کچھ وقت نکالیں. آپ زندگی بھر آپ اپنے اپنی معاش کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں, وہ لوگ تو اپنے معاش کے لیے جدوجہد کرتے تھے. جن کو میں اور آپ الزام دے رہے ہیں کہ انہوں نے کہاں کا ساتھ نہیں دیا, بہت غلط لوگ تھے. کیا غلطی تھی ان کی؟ وہ اپنے کھیتوں پہ کھڑے رہتے جو سزا فرمان ہو گئے. آپ اپنے اپنے جابس پہ کھڑے لوگ مر رہے, آپ اپنے اپنے کاروبار کے اوپر کھڑے لوگ مر رہے. انہوں نے کون سی ایسی فائل غلطی کی ہے؟ ہاں غلطی ہے تو غلطی تو ہماری بھی ہے. آپ بھی نہیں کرے, انہوں نے کہیں نہیں کیا, سزا فائل اجازت ہو گئی. جنہوں نے سیکٹر چودہ کا ساتھ نہیں دیا ان کو سزا ملی, حجاج بن یوسف آ گیا. اگر ہم بھی یہی غلطی کریں گے ہمارے ساتھ بھی یہی مصیبت آئے گی. ہاؤس میں سب عراق کے اوپر ایک مصیبت ٹوٹی صدام حسین کی شکل میں, 30 سال تک مظاہرے میں جاپ حکومت کرتا رہا. ایرانیوں پر ایک مصیبت ٹوٹی, پھر اس کو بجو اور پہنچا کی ضرورت میں شادی نہ ہونے لگا. وہ اس کا باپ پتا نہیں کتنے عرصے تک اس قوم کے اوپر مصیبت ڈھاتے رہے. یہ مصیبت ہم پر ٹوٹی ہے. کیا مصیبت؟ نہ ہے حکمرانوں کی مصیبت جس کے اندر میں اور آپ مبتلا. کسی کو نہیں معلوم اس قوم کا مستقبل کیا ہے, کسی کو فکر بھی نہیں کہ اس قوم کا مستقبل کیا ہے. جیسے 16 کروڑ عوام نے یہ جانتا رہ رہے ہیں, کسی کو اندازہ نہیں ہے. بھوک بھی بھوکے مر رہے ہیں تو کسی کو پرواہ نہیں ہے. گرمی کھاتے ہیں, سردی کھاتے ہیں, بھوک ہے, افلاس ہے, کیا کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. کوئی اہم حکمران نظر نہیں آتا. یہ کیا ہے؟ یہ نااہلی سزا ہے. ایکچولی وہاں پر روایت کے اندر موجود ہے, تم عامر بن معروف نہیں ہے, منکر کرو بھی قوام اس کے ذریعے لوگ قائم ہیں. اور اگر تم نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ اگر تم عامر بن معروف نہیں ہے منکر ترک کر دو گے تو ہم اشرار کو تمہارے اوپر حاکم بنا دیں گے, بروں کو تمہارے اوپر حاکم بنا دیں گے. پھر کیا ہوگا؟ پھر تم دعائیں مانگو گے, تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. خدا مرتا کیا کرنا رہے ہیں؟ ایک دفعہ تم نے ایک برائی شروع کی, اس برائی کا ایک نتیجہ آئے گا. اب وہ برائی دعا سے دور نہیں ہوگی. جس برائی کے نتیجے میں یہ برائی آئی تھی اس پہلی برائی کو دور کرنا پڑے گا, تب یہ ختم ہوگی. اب آپ کے سامنے مشکل ہے, آپ کے حکمران نااہل ہے, اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. پوری دنیا مان رہی ہے یہ نااہل ہے. جو دنیا امداد نہیں دے رہی اس کی ایک وجہ تو یہ ان کے مفادات نہیں آ رہے, اس لیے امتیاز امداد نہیں دے رہے. دوسری وجہ یہ کہ ان کو پتا یہ روٹے رہے پچھلی دفعہ ان کو دسرے پہ امداد میں انہوں نے روک لیا تھا قوم, اس لیے سب امداد دینے میں رکے ہوئے ہیں. اور جو دے رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ اس وجہ سے کیا کر رہے ہیں. تو نااہل حکمران ہونا دنیا بھر کے لیے ثابت ہے. ابھی نااہل حکمران کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ میں اور آپ نے اپنی ذمہ داری انجام نہیں دی ہے. جہاں پر ہمیں بولنا چاہیے تھا وہاں ہم نہیں بولے. جب نہیں بولے تو یہ مصیبت آئی نہیں سکتے. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ کہ میں آپ سے کہوں گا سائڈ میں سے جائیے, دعا پڑھیے. جیسے آپ دعا پڑھیں گے حکمران اہل ہو جائیں گے. نہیں, روایت کہہ رہی ہے دعائیں مانگتے رہو گے تمہاری دعائیں پوری نہیں ہوں گی. پھر کیا کرنا ہوگا؟ جو شروع غلطی کی تھی اس غلطی کو صحیح کرو. ہم اپنے نام شروع کرو, برائی کا مقابلہ کرو. کم سے کم اتنی تمہارے اندر ضرورت ہونی چاہیے کہ اگر تمہارے سامنے کوئی برائی آنجا ہم پڑھا تو تم کہو گے یہ برا ہے. اب ہم لوگوں کے ساتھ ایک عجیب مشکل ہے. آپ میرے گھر کی 1 انچ دیوار پر قبضہ کر لیں, میں آپ کے خلاف کیس کر دوں گا. کہ بھائی آپ نے میری زمین پر قبضہ کیا, لیکن آپ میرے دین کی توہین کرتے رہے, میں کچھ نہیں کہوں گا. گھر کی دیوار دین سے زیادہ مقدس ہے. آپ میرے پلاٹ پر نظر بھی رکھیں تو میں اس پہ لے دوں گا کہ کہیں آپ کچھ اور نہ کر دیں. آپ میرے دین کی دھجیاں بھی چھیڑ دیں, میں کچھ نہیں کہوں گا. اور میں زیادہ سے زیادہ یہ کہوں گا اس کا ذاتی معاملہ ہے, یہ دین ہے, یہاں پہنچنا چاہیے تھا. اب ممکن ہے آپ اب شروع کہاں سے کریں؟ اپنے اوپر محنت شروع کریں, آہستہ اپنے معاشرے کے اوپر محنت شروع کریں. میں بھی کارجن سے سوچتا ہوں کہ اس سے علاوہ ہے, اس کے لیے بھی جب چندے جمع ہونے کی باری آئے گی تو ریکنسٹرکشن کا دور شروع ہوگا. تو چندے جمع ہونے لگیں گے تو اس ریکنسٹرکشن کے دور میں یہ پھر کانسرٹ کریں گے, چندے جمع کریں گے. جس فسق و فجور سے یہ مصیبت آئی ہوگی اسی فسق و فجور کو انجام دے کر اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. کیا مشکل ہے, کہاں بنتے ہیں ہم لوگ. کفر کیوں گئے؟ اس وجہ سے ہم نے دین کے معاملے میں حضرت دکھانا بند کر دیا، دین کے معاملے میں سوچنا بند کر دیا، ایک دوسرے کی ذمہ داریوں کو انجام نہیں دیتے. دشمن کا ایک بہت آسان حربہ ہے لوگوں کو ان کے ذاتی معاملات میں، لوگوں کو ان کے چھوٹے چھوٹے تعلقات میں اتنا الجھا دو، بڑی شناخت ان کی نظروں سے نکل جائے. بہت آسان حربہ ہے. یعنی مطلب ابھی اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں کہتا ہوں سیلاب نہ بھی آتا تو امریکہ یہی کرتا، پھر میں یہی کرتا تھا. اگر ان کو مثال کے طور پر امریکہ کو ایران پر حملہ کرنا ہوتا تو یہ یہی کرتے کہ کہیں پاکستان کو الجھا دو تاکہ پاکستانی لوگ اس مسئلے کی توجہ نہ دے سکیں. بہت آسان معاملہ. اگر آپ کے اوپر سیلاب نہ بھی آیا ہوتا تو آپ کے اوپر 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، آپ ایسی کہیں توجہ نہیں دیتے، آپ ایسی اپنی زندگی میں یہی پھنسے رہتے. تھوڑی سی گندم کی شارٹیج کر دی جاتی ہے پھر آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں، ایران کا حملہ ہوا یا عراق کا حملہ ہوا ہے، آپ اپنی گندم کی بری دیکھتے ہیں. یہ ان کا سادہ ترین حل ہے، آسان ترین کام ہے ان کے کرنے کا. اچھا یہ کام کیوں کر پاتے ہیں؟ یہ ہماری کمزوری اور کمزوری سے پیدا ہوتا ہے. ہم کمزور ہیں، ہم نے اپنے رابطے کم کر دیے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں سوچنا سمجھنا کم کر دیا ہے. اس کمزوری اپنا سفری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جو منصوبہ چاہتے ہیں ہمارے اوپر اجرا کر دیتے ہیں. سب اس کو الٹا کرتے ہیں، آپ کیا کرنا شروع کریں؟ آپ سب سے پہلے سوچنا سمجھنا شروع کریں، بہت پہلے شروع کریں. یہ دین بہت عجیب دین ہے، بظاہر آپ کو لگے گا عبادت کروا رہا ہے، سادہ سی ایک عبادت لگے گی. اگر اس سادہ سی عبادت کے اوپر آپ غور کریں گے آپ کو لگے گا آپ کا سب سے بڑا دشمن نیچے سے ٹوٹ جائے گا. اگر وہ مجھ سے کہے دنیا بھر کے کیپٹلزم کا مقابلہ کرنے کے لیے اسلام نے کیا ترکیب دی ہے، تو ممکن ہے وہ سوچے میں پوری کتاب بتاؤں گا کہ کیپٹلزم کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ کتاب دی ہے. نہیں، کتاب نے دی، کتاب کا حکم دیا. اس نے کہا تناب کرو، ایک چھوٹا کرو تناب کرو. جیسے آپ نے اس حکم کو سمجھ لیا، اس پر عمل کرنا شروع کیا، آپ کیپٹلزم کا مقابلہ کر دیں گے. مطمئن ہو کہ آپ کی خدمت کر رہا ہوں. آپ کہیں گے شاید ان کو پتہ ہی نہیں کیپٹلزم کیسے کتنے. نہیں، ہمارا اسپیشلائزیشن یہی ہے، ہمیں پتا ہے کیا کہہ رہے ہیں. زیادہ زیادہ احکام سے قرآن کا آپ کو طاقت دیتا ہے دشمنوں سے لڑنے کی. اور ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ چاہتے ہیں مضبوط ہو جائیں، آپ چاہتے ہیں بڑی عزت قوم بنے، آپ چاہتے ہیں آپ سے شروع ہو جائیں. اہل بیت کے چاہنے والے دنیا کے اندر مختلف مناظر پر کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں. یہ ایران کا محاذ، لبنان کا محاذ، عراق کا محاذ، ہر جگہ کو کچھ نہ بڑھی ہے انہوں نے. آپ اور ہم کیوں مضبوط نہ ہوں؟ اگر آپ شروع کرنا چاہتے ہیں کہاں سے شروع کریں؟ پہلا قدم یہ ہوگا اپنے اوپر غور فکر کریں، اپنی زندگی کی خامیوں کو تلاش کریں. ممکن کو یہ کہیں اس کا مطلب یہ کہ ہم باہر ہوتی ہوئی خرابی سے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے ذات میں چھپ رہے ہیں. نہیں، ذات میں نہیں چھپ رہے، ذات کی اصلاح کر رہے ہیں تاکہ بعد معاشرے کے اوپر باقاعدہ عمل کے ساتھ داخل ہوں. اور بات کا مطلب 100 بات نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہی ہے. جیسے جیسے آپ اپنے نفس کی اصلاح کرتے جائیں گے، جیسے جیسے اپنے ذات کی خرابیوں کو دور کرنا شروع کریں گے، آپ کا اجتماع خود بہت مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کے اجتماع کو خود بہت خدا نے مثال کی طرف سے ایک طاقت اور بھرپور کیفیت زیادہ موجود ہو جائے گی. جہاں آپ اس کام کو کرنا شروع کریں گے، یعنی ایک خوبصورت قول کی خدمت میں عرض کروں، امام کو میں نے کہا تھا ایک موقع، انہوں نے ایک بہت اچھا جملہ کہا، کہا 1,24,000 انبیاء ایک چھت کے نیچے جمع ہوں کبھی اختلاف نہیں کریں گے، 2 فرض جیسے ہی ساتھ کھڑے ہوں گے اختلاف کریں گے. 1,24,000 انبیاء کو آپ ایک چھت کے نیچے کھڑا کریں، اختلاف کریں گے نہیں. کیوں نہیں کرتے؟ اپنے لیے کام نہیں کر رہے، خدا کے لیے کر رہے ہیں، زیادہ کبھی اختلاف نہیں کریں. 2 فرض کھڑا کریں، 2 اختلاف کریں گے. کیوں؟ یہ خدا کے لیے کر رہے ہیں، اپنے لیے کر رہے ہیں اور اپنی خواہشات مختلف ہیں. اب یہ قوم کا نشان واضح ہو رہا ہے، قوم کا اشراف واضح ہے، قوم کی اکثری آپ کو مجھے نظر آ رہی ہے، کہاں سے صحیح ہوگی؟ اچھا معمولا یہاں پر ہم لوگ بہت پیچیدہ مواعظ کے اندر داخل ہو سکتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس میں داخل ہوتے ہیں. میں ان تمام کو چھوڑ کر پہلا قدم آپ سے رد کروں گا، تھوڑا سا اپنے نفس کو کنٹرول کر. جیسے آپ نے کام کرنا شروع کیا، آپ کا اجتماع خود بہت مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کی آواز کے اندر طاقت آنا شروع ہو جائے گی. اب اس کی پرانی دلیل کیا ہے؟ آپ پرانی دلیل بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. سونا پہ ہندن سو ماں ینسو کو بولتا پہ سمدان تم اللہ کی نصرت کرو، خدا تمہاری نصرت کرے گا، تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا۔ کسی نے راضی نے امام سے پوچھا، مولا ہم خدا کی نصرت کیسے کریں؟ فرمایا اس کے فرما بردار بن کے نصرت کرو۔ کس فرما بردار بنو؟ تم اس کے فرما بردار بنو، خود بخود تمہاری نصرت بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ اب دیکھیں ہم نے کس طریقے سے اسلام کی بنیادی ترین اصولوں کے ساتھ ناانصافی کی۔ ایک مثال آپ کی خدمت عرض کرتا ہوں، درود شریف محمد علیہ وسلم۔ کس پسندگاہ میں کہا جا رہا ہے؟ ماہ مبارک رمضان میں کامیاب زندگی کیسے گزارے، کامیابی کیسے حاصل کریں، اس پس منظر میں ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ خدا تعالیٰ نے کہا کہ اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا ان اعبدونی، آپ اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ خدا تعالیٰ نے کہا میری عبادت کرو۔ ماں خلق الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جن میں اس کو بس اس لیے خلق کیا کہ ہماری عبادت ہے۔ عبادت کس لیے ہے؟ جیسے عبادت کہیں گے فوراً ایک ایسا پہلو ذہن میں آئے گا جو دین کی صرف ظاہری تصویر دکھائے گی، باطن اس سے نکل جائے گا۔ ہمارے نزدیک عبادت کیسے کہتے ہیں؟ نماز پڑھنا عبادت ہے، رکوع سجود قیام عبادت ہے، قرآن کریم پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، بالکل صحیح، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سب عبادت ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ نے بلکہ ظاہر چاہ رہا ہے کہ عبادت کیسے کہتے ہیں؟ ایک بہت خوبصورت تشریح اس طرح سے، اب عربی زبان میں گھاس کو استعمال کیا جاتا تھا، عرب اس معاملے میں بہت عجیب تھے، عرب اپنی زندگی کے معاملات میں سے لغت نکالتے تھے۔ عربوں کی زیادہ تر لغتیں ان کی زندگی کے معاملات میں سے تھیں۔ مثلاً اب کا لفظ کہاں سے نکالا؟ اب کا لفظ نکالا ایک گھاس سے، ایک گھاس تھی، اس کو جانور کھاتے تھے، اور وہ جانور کھاتا تھا تو اس کو اس کے منہ میں خشکی ہو جاتی تھی، پانی پینا پڑتا تھا، لیکن اس گھاس کو کھانے کے نتیجے میں جانور کی گروتھ بہت تیز ہو جاتی تھی، وہ بہت تیزی سے پلتا تھا، بڑھتا تھا، پروڈکشن بھی اچھی ہو جاتی تھی۔ مثلا جو دودھ دینے والے جانور تھے وہ زیادہ دودھ دینا شروع کر دیتے تھے، جسم پہ گوشت زیادہ آنا شروع ہو جاتا تھا۔ تو وہ ایسی چیز تھی کہ کھاتے وقت تکلیف دے تھی، لیکن کھا لے تو بہت اچھا تھا۔ یہاں سے اب بھی قدر ملتا ہے، یہ ہے بندگی۔ شروع میں مشقت ہے، آگے بہت اچھا، یہ ہے بندگی۔ اچھا ہم نے اس کا ترجمہ کیا کر دیا؟ عبادت۔ اور عبادت کا ترجمہ کیا کیا؟ قیام رکوع سجود، یہ ہو گئی عبادت۔ ہمیں اس سے لکھنی نہیں ہے، عبادت کیسے کہتے ہیں؟ یہ ہو گئی زندگی۔ اب آپ اور آگے بڑھتے ہیں، پھر ایک لفظ آیا عبید۔ عبید کون ہوتا ہے؟ عبید وہ ہوتا ہے جو غلام ہوتا ہے۔ اچھا یہ غلام کیوں ہوتا ہے؟ غلام اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی احسان ہوا ہے، اس احسان کے نتیجے میں یہ غلام ہو گیا ہے۔ اچھا جب اس احسان کو ادا کرنے لگتا ہے تو اس کو ادا کر نہیں پاتا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ یہ خدمت کرتا ہے، اطاعت کر رہا ہوتا ہے۔ ایک عظیم شان احسان کو ادا نہ کرنے کے نتیجے میں خدمت اور اطاعت کرنے والا شخص یہ عبید کہلاتا ہے۔ اب عبادت اور بندگی دونوں کو جمع کر دیں۔ عبادت یہ ہے کہ مشقت کرے، محنت کرے، جس کا ثمر بہت اچھا ہے۔ بندہ کون ہے جو کسی احسان کے نتیجے میں اس کام کو انجام دے رہا ہے؟ اور خدا مختار نے دونوں کو جمع کر دیا۔ خدا مختار نے کیا کیا؟ اس نے ہمیں عبید بنایا، ہمیں بندہ بنایا، اور ہم سے کہا تم عبادت کرو۔ اب ہم کیونکہ اس کے عظیم شان احسان کو ادا نہیں کر پائے تو اس کی اطاعت کریں، لیکن اس اطاعت میں خدا نے ایک مزہ ڈال دیا۔ وہ کیا؟ شروع میں مشقت ہوگی، فائدہ تو نہیں ہوگا۔ اگر اونٹ وہ گھاس کھائے تو کیا گھاس پہ احسان کیا اس نے؟ نہیں، ہم پہ احسان نہیں کیا ہے، اسی کو کچھ ملنا ہے، خدا کو کچھ نہیں ملنا ہے آپ کا۔ یہ بندگی اس نے ہمیں بندگی دی ہے، کیا تو ہماری اطاعت کرو، ہماری اطاعت کرو گے تو کیا ہوگا؟ ہمیں کچھ نہیں ملنا۔ خدا اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے اما ہوئی تو میں ہوں رزق دے، میں ہوں سے رزق نہیں مانگا، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے کچھ دیں، کیا چاہ رہا ہوں؟ بندگی کریں تاکہ ان کو کچھ مل جائے۔ یہ ہماری رب کی بندگی، خدا نے بندگی کے لیے بلایا ہے، ماہ رمضان کو بندگی کا مہینہ بنا دیا۔ کہاں اپنی غلطیوں کی اصلاح کرو، اپنی بندگی کو مضبوط کرو، تو اپنی بندگی کو مضبوط کرو گے تو خدا تعالیٰ تمہیں مقام دینا شروع کر دے گا۔ فارسی میں جملہ استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں تا بندے ہیں تا بندے ہیں تا بندے ہیں، یعنی جب تک بندے ہیں کیا ہوں گے؟ تا بندے ہیں ہم چمکتے رہیں گے۔ یہ خدا کا اصول، بندے بنو، بندگی کا خدا نے سکوری رکھتی ہے ہمارے لیے۔ جتنی ہماری گندگی کم ہوگی ہماری ذلت بڑھتی چلی جائے گی، ہماری یقین بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ تو اگر آپ کو مجھے حل چاہیے، ہم اگر آپ کو حل چاہیے، قوم سطح کا حل چاہیے، فرد سطح کا حل چاہیے، یہ ہمارے پر رمضان حل ہے۔ بندے 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 نے بندگی دکھائی۔ اچھا اب عمدن، یہ تو ساری نظریاتی بات، عمدن کیا کہتے ہیں؟ اب میں عرض کرتا ہوں، دو چار پوائنٹ لے لیجیے اس ماہ مبارک رمضان کے بہانے اپنی اصلاح کریں۔ اصلاح کا عمل دن دو دن کا نہیں ہے، اصلاح کا عمل پوری نسل کا ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے بڑے بڑے علماء ہیں، 80-80 سال مثلاً 90-90 سال ان کی عمریں بات کی، جن کے اخلاقیات، عرفانیات، علم کے اوپر آپ کو اطمینان ہے، میں خوشی کہ 80 سال ہونے کے بعد اپنی اصلاح کے دروازے بند کر دیتے ہیں کہ ہم سب صحیح ہو چکے ہیں۔ اس دور میں بھی اپنے اوپر محنت کر رہے ہوتے ہیں، اس دور میں بھی مشقت کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا کون ہے؟ ہم نے تو شاید کام شروع ہی نہیں کیا ابھی۔ اپنی زندگی کو مضبوط کر، زندگی کو مضبوط کرنے کے لیے اب سب کو میں جمع کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حالات بہت سخت ہیں، قومی سطح پر مشکلات کا سامنا ہے، ملکی سطح پر مشکلات کا سامنا ہے، ان سب کا حل کیا دیا جا رہا ہے؟ ان سب کا حل یہ دیا جا رہا ہے کہ زندگی کرو۔ زندگی کرنے کے لیے کہاں سے شروع کرنا ہوگا؟ زندگی کرنے کے لیے غور و فکر سے شروع کرنا ہوگا، اپنی زندگی کے اہداف کو مہین کرنا۔ اور جہاں آپ کہتے ہیں بھائی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کریں، وہاں آپ لاوارث سوئی ہیں، آپ کے وارث ہیں، آپ بے سفر سوئی ہیں، جس کا کوئی نہیں ہے وہ مصیبت میں پڑا ہو کہ مجھے نہیں معلوم مجھے کیا کرنا ہے، میرا کوئی سرپرست نہیں ہے، والی وارث نہیں ہے۔ آپ کا والی وارث ہے، آپ کو تو سرپرست ہے۔ کرتے ہیں کہ واقعہ آپ کو نہیں سمجھ آ رہا کہ آپ کو کیا کرنا ہے، مجھ سے سوال کیجیے، کیا انہوں نے یہ کہا کہ میرے دروازے تمہارے اوپر بند ہیں؟ نہیں۔ مشہور معروف واقعہ ہے بحرین کا، بحرین بہت اچھی جگہ ہے، ہم لوگ کے لیے بحرین کشف نہیں ہوا ہے، یعنی ہم لوگوں کو نہیں معلوم بحرین کیسی جگہ ہے، کیونکہ بحرین ہم لوگ کا آنا جانا نہیں ہے، ورنہ بحرین بہت خوبصورت جگہ ہے، معنویات بہت زیادہ ہے وہاں پر، 80% سے زیادہ آبادی شیعہ ہے، جیسے حکومت مخالف ہے، بہت ظلم کرتی ہے ان اہل بیت کے ماننے والوں کا، لیکن اس ملک میں معنویات بہت زیادہ ہے، یعنی بہت مشہور ایک واقعہ ہے، ایک شیخ بہائی ہوا کرتے تھے، بڑے جرم تھا آگے سائنسدان بھی تھے، ایسی ایسی چیزیں بنا کر گئے آج سے 600 سال پہلے کی، ابھی تک اس دور کی ٹیکنالوجی میں چیزیں کش نہیں ہو پاتی۔ اسفہان بہت بڑا شہر تھا اس زمانے کے حساب سے، یعنی بڑے کیپیٹل میں شمار ہوتا تھا، اس زمانے میں گھروں کے اندر حمام نہیں ہوتے تھے، ایک سینٹرل حمام ہوتا تھا جہاں بہت سارا پانی گرم کر دیا جاتا تھا، لوگ وہاں پہ جا کے نہاتے تھے، پھر اس میں کیبنز وغیرہ بھی بنے ہوتے تھے کہ اگر کسی نے ایسا کوئی کام کرنا تو اس کیبن میں چلا جائے گا۔ تو وہ وہاں پر حمام کی جب سوچی اسفہان جیسے شہر کو کہ حمام کو پانی گرم کرنے کے لیے کتنا ایندھن جلتا ہوگا، شیخ بھائی نے ایک سسٹم بنایا ہوا تھا، پورے شہر کا حمام ایک چراغ سے جلتا تھا، ایک چراغ سے، اور صدیوں تک وہ حمام چلتا رہا۔ پھر یہ بدبخت انگریز گئے، انہوں نے جا کر اس کی ساری دیواریں کاٹی کہ دیکھیں اس کے اندر کیا ہے، دوبارہ پھٹی نہیں ہوا، سسٹم خراب کر دیا اس کا۔ شیخ بھائی عجیب عالم تھے اس معاملے میں، کہیں کہیں ان کی ایسی ایجادات کی ایسی ان کی انکشافات کی، ان کے بارے بہت نامی گرامی عالم تھے اور بہت مستقبل کا جدہ سمجھاتے تھے۔ تو ایک موقع پر شیخ بھائی کے والد اپنے عالم کش میں خدا مدد سے انتظار کرتے ہیں کہ خدا مجھے بتا میں زمین کی کس خطے میں جا کر بسوں، میں تیرے دین کے لیے ہر جگہ جانے کو تیار ہوں، کوئی ایک جگہ بتا دے جہاں تیری پسند ہو، جہاں معنویت ملے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے لگا جیسے پوری دنیا میں ایک نقطے سے نور نکل رہا ہے، اور انہوں نے اسی عالم کش میں پوچھا کہ یہ نور کون سی جگہ پر ہے، کہا یہ بحرین ہے، بحرین گئے۔ ممکن ہے ان کی کوئی خاص نورانی میں جگہ ملو. میں کچھ وقت پہلے تحریر کیا تھا تو عالمی بھائی کے علامہ بھائی کے والد کی وہ خبر وہاں موجود تھی. ایک بہت قدیم قبرستان ہے وہاں پر موجود تھی. پھر وہاں پر ایک مسجد بھی موجود تھی, مسجد خمیس نام کر کے, اہل بیت کے نام پر, ہمسا کے نام پر, اور وہ کہیں بنی امیہ کے دور میں لوگوں نے بنائی تھی. تو اس شہر میں بہت سارے کرامات موجود ہیں. مثلاً وہاں پر علماء ایسے تھے کہ جو جن کے کرامات لوگوں کے سامنے بہت واضح ہیں. مجھے موقع لگ گیا تو میں یہ عرض کرتا جب شاید آپ نے کبھی نہ سنا ہو. ایک شیخ بہت عجیب ان کی شخصیت تھی وہاں پر, ان کا نام میرے ذہن میں نکل گیا ہے. میں ان کی مسجد مجھے ایک بہرینی نے دکھائی. میں مسجد بنی تھی چوراہے میں تقریباً کیا بالکل ہی چوراہا تھا جہاں پہ وہ مسجد بنی ہوئی تھی. تو ادھر کی روڈ ادھر کی روڈ ہر طرف روڈ اور بیچ میں مسجد, چھوٹی سی مسجد. تو وہ بہرینی تھا, کہنے کا دیکھو اس کی چھت ہے. میں نے کہا نہیں چھت نہیں ہے. میں نے اس سے پوچھا کیوں چھت تو نہیں ہے. کہنے لگا ان کی داستان ہے, یہ جب ان کا انتقال ہوا تو یہاں پر لوگوں نے اس طرح قبا بنایا, اس کے اوپر چھت بنانے لگی. چھت گر جاتی تھی, بار بار چھت گرتی تھی اور لوگ چھت تعمیر نہیں ہو پاتی تھی. تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہاں پر کوئی معاملہ ہے. تو انہوں نے اس دور کے عرفا سے کہا کہ معلوم کریں کہ کیوں نہیں ہوتا ایسا. تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ عرفا میں سے کسی نے ان سے, ان کا نام ذہن سے نکل رہا ہے, ان سے عالم کشف پر رابطہ کیا اور پوچھا کہ کیا معاملہ, چھت بھی نہیں بننے دیتے. تو کہا کہ میرے مولا کی لاشوں سے سایہ نہیں تھا, سایہ نہیں رکھوں گا, چھت بنانا فضول ہے. کہا مجھے اپنے مولا سے شرم آتی ہے. ابھی اس دور میں نہیں موت پہ دکھاتے تھے. وہاں پہ ایک اور شیر کا واقعہ تھا, وہ کیا کرتا تھا, جو ایک روڈ بن رہی تھی اس کی تصویریں لگی ہوئی ہیں ابھی تک وہاں پر, میں گیا تھا دیکھنے کے لیے. وہ بھی چوراہے کے اندر بنی ہوئی ہے. ایک روڈ بن رہی تھی وہاں پہ ان کی خبر بیچ میں آ رہی تھی. ان شیر کا نام نہیں, بہت جلالی مشہور ہے, کیا مشہور ہے. لیکن یہ لوگ پہلے مانتی ہے کہ ایک وہ جو ہم لوگ یہاں مشہور چیزیں ہیں, ایک وہ جو ان لوگوں کے یہاں مشہور تھا. میں دیکھا نہیں وہ اکثر مان لیے تھے ان لوگوں کے اندر اور اثر تھا. تو وہ وہاں سے روڈ گزر رہی تھی اور روڈ گزر رہی تھی اور وہاں پہ ان کی خبر واقع ہو رہی تھی. تو وہاں پر جب اس کو کرنے کے لیے بلڈوزر وغیرہ انہوں نے کافی زیادہ چلائے, دیکھا کہ نہیں بلڈوزر جو ہیں وہ زیادہ اثر نہیں دیتے اور وہ اس کی خبر کو نہیں اکھاڑ پا رہے. بلڈوزر رک جایا کرتے تھے. تو ایک انگریز تھا جو اس تمام کام کو سپروائز کر رہا تھا. تو اس نے کہا کہ تم لوگ مسلمان ہمیں دھوکہ دینے کے لیے بلڈوزر خراب کر دیتے ہو اینڈ ٹائم کے اوپر اور تم لوگ کچھ غلط کام کر رہے ہو. تو اس نے بلڈوزر خود چلایا اور بلڈوزر خود چلایا اینڈ نیچے کر کے بلڈوزر الٹ گیا اور خود بھی مر گیا وہاں پر. عذاب اس کے بعد لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ نہیں بھائی یہ بلڈوزر کا معاملہ نہیں, یہ خطرناک جگہ ہے. ایسا کرتے ہیں کہ روڈ برابر سے گزار دیتے ہیں. تو بالکل ڈبل روڈ یوں بیچ تک آتی ہے, ان کی خبر کاٹی یوں چلی جاتی ہے, پھر واپس آ کر دوبارہ چل جاتی ہے. اچھا اب جب روڈ ادھر کاٹی چوراہ بیچ میں آگے تو وہ دیکھا کہ بھائی کنسٹرکشن کے اعتبار سے معاملہ بہت خراب ہو رہا ہے. خوبصورت سی روڈ کے بیچ میں ایک عجیب سی خبر ہے. تو کہا ٹھیک ہے یہاں مسجد بنا دیتے ہیں. اب ذرا وہ مسجد بنانا شروع ہوئی, اس کی تصویریں وہاں پہ لگی ہوئی ہیں. مسجد بناتے ہیں دیوار گر جاتی تھی, جس نے کوشش کر کے ہر روز بناتے تھے گر رہی, ہر روز بنانے گر رہی, اس کی تصویریں لگی ہوئی ہیں وہاں پہ. اخبار کی کٹنگ وغیرہ بھی لگی ہوئی ہیں وہاں. تو اس کے بعد انہوں نے پھر جا کے وہ علماء سے پوچھا کہ بھائی کیا معاملہ ہے, یہ پہلے بلڈوزر نہیں چلنے دیا, اب دیوار بھی نہیں کھڑی ہونے دیتے. تو پھر بعد میں یہ طے ہوا کہ جب تک حکومت کا حرام مال لگ رہا ہے دیوار کھڑی نہیں ہو سکتی, پبلک حلال پیسہ لگائے تب شیخ مسجد بننے دیں گے. پھر ڈونیشن کیا گیا اور چھوٹی سی ایک مسجد بنا دی گئی, وہ مسجد بنی ہوئی ہے ابھی تک, اور ان کا مقبرہ بھی وہاں پر ہے. بہت عجیب جگہ گئے ہیں. میرے سے ایک واقعہ مشہور ہے, یہ واقعہ تو انتہائی مستند ہے, مفاسد جنان کے اندر بھی لکھا ہوا ہے. شیخ الرحمان نام کر کے واقعہ موجود ہے, وجود امام کے حوالے سے گرو سے محمد والا. ایک گہرے پر مخالفین کی حکومتیں بہت رہی ہیں, جیسے آبادی زیادہ تر اہل بیت کے چاہنے والوں جن کی مخالفین کی حکومتیں بہت ہیں. ابھی بھی جو ہے وہ بہت مخالف آتی ہیں, تھوڑا سا سافٹ ہوا ہے لیکن پہلے بہت ہی زیادہ سافٹ تھا. بہت پہلے کی داستان ہے, وہاں پر ایک مخالف کا حاکم اس کا قاضی تھا, اس نے ایک سازش کی اور انار کچھ دکھائے حاکم کو. ان اناروں کے اوپر خلفاء کے نام درج تھے. انار کے اوپر بالکل نیچرل انار کی کھال کے اس کے اوپر سے اوپر چھلکے کے اوپر کندھا ہوئے ہوئے تھے خلفاء کے نام, چاروں خلفاء کے نام. اور اسے لا کر دکھایا حاکم کو کہا یہ دیکھو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ چار خلفاء اللہ کے نزدیک مقام رکھتے ہیں اور یہ جو شیعہ لوگ کہتے ہیں یہ سب کا سب غلط ہے. تو اس حاکم نے بلایا اور شیعہ کو کہا کہ کیا ہے. تو اب شیعہ بڑے پریشان ہوئے کہ کیا صورت حال بتاتے ہیں. تو ان کو کہا تم لوگ جواب دو اور نہیں جواب دیتے تو سب کے ساتھ قبول کرو کہ یہی مدد صحیح ہے اور اگر نہیں کرو گے تو تم سب کو ہم کافر مردہ تصور کریں. تو بیوز حضرت کیا کریں, ان سے تین دن کی مہلت مانگا, تین دن کی مہلت دو ہم جواب لاتے ہیں. اس کا ٹھیک ہے. یہ لوگ گئے واپس ایک دوسرے کے ساتھ کاؤنسلنگ کی کہ بھائی اب کیا کرنا ہے. کہا ٹھیک ایسا کرتے ہیں کہ میرے میں مانگیت پہ اعتراف بہت زیادہ ہے, پبلک کو بہت اعتماد ہے, بہت زیادہ اعتماد. یعنی ایسا ہے کہ کہیں بات کرتے کرتے آپ کہنا کہ فنا آدمی نے فنا عالم نے یہ کہا گپ چپ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح کہا. بہت اعتماد کرتے ہیں علماء کے اوپر. تو بس پائے کہ علماء بھی ہے وہاں کیا نہیں. تو وہ غرض علماء کے درمیان سے افراد چنے گئے, تین افراد جن کی معنویت پہ سب کو اعتماد تھا. ہر ایک سے کہا گیا کہ آپ ایک رات آپ, ایک رات آپ, اور آخری رات سب سے زیادہ بھاری شاہ وہ عبادات کریں گے, گڑ گڑائیں گے تاکہ ان شاء اللہ وجود امام وقت تشریف لائیں اور امام وقت آ کر اس مشکل کو حل کر پائیں. صاحب ایک رات کو گڑ گڑائے, صبح تک گڑ گڑائے, اگلے دن دو گھر کا کچھ نہیں ہوتا, مولانا شریف نہیں لائے. دوسرے دن دوسرے گڑ گڑائے, سارا وقت ہو گیا, امام تشریف نہیں لائے. تیسرے دن تیسرے تھے وہ گڑ گڑائے, انہوں نے کہا مولا ہم سب بھر جائیں گے اس کی وجہ, ہم سب مرتض ہونے کے عنوان میں چلے جائیں گے, ورنہ ہمیں سزائیں کاٹنی پڑیں گی, یہ ہوگا وہ ہوگا. فجر کے قریب امام تشریف لائے. ان سے مشکل کیا ہے, شیخ کا نام پتا نہیں کیا تھا لکھا ہوا ان کی خبر کے اوپر, اب ان کی خبر پہ لکھا ہے شیخ رومان انار والے شیخ, اس نام سے مشہور ہو گیا. ان سے پوچھا کہ امام نے پوچھا مشکل کیا ہے, کہا مولا مشکل یہ ہے, امام نے مشکل کا حل بتایا, میں بھی بتاؤں گا مشکل کا حل بتایا. اس کے بعد شیخ سے پوچھا اور کچھ پوچھنا ہے, کہنے کا مولا ایک بات اور پوچھنا, کتنی دیر سے کیوں آئے, تین دن میں ہماری جان نکل گئی, ہم تڑپ گئے. امام نے بہت خوبصورت فرمایا, فرمایا تم لوگوں نے تین دن کی مہلت کیوں کی, ہم پر اہتمام کرتے کہ ہم ابھی جواب لائیں گے, ہم اسی وقت آتے ہیں, تم نے ہم پہ کم اہتمام کیا, تین دن کی مہلت کیوں کی, کیا ہے ہمیں اپنے مولا سے اہتمام کم ہے, ہمیں اپنے مولا سے یقین کم ہے, مولا تم نے مہلت دی تو تم ہم نے تمہیں اس مشکل میں ڈالا, ہم اگر تم مہلت نہ مانگتے اور کہتے ہم ابھی جواب لائیں گے تو ہم وہیں آتے تمہاری مدد کر دیں. امام کیا جواب دیا, امام نے فرمایا جواب اس خادی نے آپ انار دیے ہیں, اس کے گھر کی فنا جگہ پر الماری کے اندر دروازہ کھولو, اس دروازے کے اندر تمہاری مشکل کا حل رکھا ہوا ہے, حل نہیں بتایا, کہا دروازہ کھولو اس کے اندر مشکل کا حل رکھا ہے. اب یہ بہت بڑا رسک ہے, آپ کو حل سمجھ میں نہیں آیا ہے اور اب آپ جا کر حاکم سے کہیں تو مجھے حل پتا چل گیا ہے اور وہ وہاں رکھا ہے اور نہیں ہوا تو سزا بھی اور بے عزتی بھی. لیکن یہ وہ جگہ تھی, اب تم کو امام کے یقین آ گیا تھا نا, پہلے تین دن کی مہلت مانگی تھی, لیکن اب تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. غیر حاکم کے بعد کہا ہمارے پاس حل ہے, کہا حل بتاؤ, کہا نہیں بتائیں گے نہیں, قاضی کے گھر میں فلاں الماری کے اندر دروازہ کھولیں گے وہاں حل رکھا ہوا ہے. قاضی نے کہا نہیں ہوا, تم سب کی غلطی کاٹ دوں گا. اب تو امام نے کہہ دیا ہے, اب تو غلط بھی کٹوانے کو سکھا رہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب وہاں پہ گئے دروازہ کھولا تو اس کے اندر فریم رکھے ہوئے تھے لوہے کے, سانچے اردو میں نے بتایا سانچے رکھے ہوئے تھے. وہ کیا تھا کہ جب انار چھوٹے تھے تو اس نے لوہے کے سانچے اس کے اوپر لاک کر دیے تھے اور ان کے اندر خلفاء کے نام لکھے ہوئے تھے تاکہ جب یہ انار بڑے ہوں تو ان کے چھلکے کے اوپر یہ نام امبروز ہو جائے اور یہ دھوکہ دے سکے. قاضی کو اس آدمی کو پکڑوا دیا کہ جس نے یہ کہا تھا کہ یہ سب ہے حق ہے, اس کو پکڑوا دیا, اس کو سزا ہوئی. کیا اناروں کے ساتھ کیا کریں, کہا کچھ نہیں ہے, ان کو کاٹو, ان کو کاٹو پھر دیکھتے ہیں. اس کو رکھا گیا جس نے حرکت کی تھی, اس کے سامنے انار کاٹے, جیسے انار کاٹتے تھے تین رخ پر جہاں تین کے نام تھے وہ کالے ہو کر سیاہ ہوتے تھے, اس سے وہ تازہ دیکھتے تھے. इसमें जाने साथा होते थे जो स्वाम की तरफ वाला ईश्वर
पढ़ा है और सुना है कि सैयद शहादा पे हाजिर थे। वो सही
کے دوسرے انداز کو اپنے چچا اچھا کی پیاس کا احساس کر رہے ہوں گے کہ میرے چچا اچھا کیا دیتے. ہم لوگوں کے لیے تو صرف سننا اور دیکھ پانا ہے اور باقی جملہ کہنا میرے لیے ممکن نہیں ہے. ہم نے صرف پڑھا اور سنا ہے کہ بھی کہنا پر آزاد ہو گئی ہے. سردار کوئی ہر لمحے کو دیکھ رہے ہیں, نہیں معلوم ان کے دل میں کیا گزرتی ہوگی. جب کبھی وہ اپنے جد امجد کے حادثات کو مسائل کو پڑھتے ہوں گے دیکھتے ہوں گے, ہم اور آپ نے صرف سنا ہے یا پڑھا ہے کہ جب سید الشہداء علی اکبر فاضلہ کرنے لگے تو فرمایا اکبر بیٹا کون مڑ کے تجھے دیکھتے رہے. ہم نے صرف پڑھا ہے, ہم نے صرف سنا ہے. جانتے ہیں جب آپ بیٹا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے. یاد رکھ سنا ہے اور کچھ نہیں ہوا. یہ کہ سید الشہداء علی اکبر کے گرنے کا منظر دیکھنا پڑا, یہ کہ سید الشہداء علی اکبر کی طرف لپکے اور سید الشہداء نے وہاں پہنچ کر ایک جملہ کہا اور فرمایا وہ الگ دنیا بات کر ابا ہے اکبر, تیرے پاس دنیا میں کچھ نہیں. یہ ہمارے ہم لوگوں نے پھر سنے ہیں. علماء کے اوپر سلام کرتے ہیں کہ آیا بی بی زینب سلام اللہ علیہا خیمے کے دروازے پر تشریف لے آئی تھی, سید الشہداء علی اکبر کے لاشے پر کھڑے تھے, دور چل کی بہن کو دیکھ کر کہا بہن میدان جنگ میں نہیں آنا, ابھی میں زندہ ہوں. علماء قبول کرتے ہیں کہ ہاں یہ واقعہ ہوا تھا اور سید الشہداء نے اپنی بہن کو روکا تھا کہ آپ میدان جنگ میں نہیں آئیے گا. اب گفتگو اس بات پر ہے کہ بی بی زینب کو پتا تھا, وہ بھائی کی مزاج کو جانتی تھی کہ بھائی میدان جنگ سے نکال لے لیں گے, تو وہ دروازے تک کیوں آئی تھی. جواب پر دیکھ رہا ہے وہ چاہتی تھی بھیا علی اکبر کی لاشے کو جہاں دیں گے وہ مجھے دیں گے, لاشے میں سے توجہ ہٹ جائے. پروردگار تو جو آستا محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تو جو آستا محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما, اس دنیا میں ان کی زیارت اس دنیا میں ان کی شفاعت سے سرفراز فرما. ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار مجاہدین اسلام مجاہدین اہل بیت دنیا کی جس کوشے میں بھی ہوں کفر کے خلاف برتر پیغام انہیں فتح و نصرت نصیب فرما, ان کے دشمنوں کو ذلیل و خوار فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے چاہنے والے اضطراب میں مبتلا ان کی مشکلات کو برطرف فرما. اے پاک پروردگار ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنے انجام دینے کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار تمام دعائیں امیدیں آج دعائیں تیری حجت کے لیے. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے ظہور مبارک میں تعزیت فرما, ان کے عوام انصار کی تعداد میں اضافہ فرما, ان کے دشمنوں کو نیز و نابود فرما, ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین جانداروں میں قرار فرما, اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.